نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله رب العزة ارشاد فرمائك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اس آیت کے بارے میں علماء اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طرح بیٹھو نا فرمایا کہ اس ذکر کو یعنی مراد قرآن پاک ہے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہماری ذمہ اس کی حفاظت ہے. لہذا قرآن پاک یہ ذکر کے طور پر ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت یہ جملہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. یعنی ذکر گویا کہ وہ سواری ہے، ذکر کی سواری پر بیٹھ کر ذاکر مذکور یعنی اپنے محبوب تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کا فرمایا وہاں پر یہ فرمایا وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کو یاد کرو خوب کثرت سے، اللہ کو خوب یاد کرو. کیونکہ منافقین کے لیے فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے لیکن بہت تھوڑا سا، الا قلیلا. آگے آ کے بیٹھو بیٹا، ان کو جگا دو، ادھر بیٹھو، ادھر ادھر ہو جاؤ، ادھر اور آگے ہو جائیں. بالکل لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ نہیں یاد کرتے لیکن تھوڑا سا. یہ منافق کے لیے آیت ہے، منافقین کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑی یاد کرنے والے یہ عاشق نہیں ہے. پھر عاشقوں کے لیے اللہ نے فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور وابتغوا من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا وذکر اللہ کثیرا. یعنی ذکر کے ساتھ کثرت کو فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہم سے محبت کریں. لہذا جب محبت کریں گے تو محبت کے لیے لازم ہے، محبت کے لیے لازم ہے کہ محب اپنے محبوب کو کثرت سے یاد کرے. یعنی عاشق اپنے محبوب کو، بندہ اپنے مولا کو کثرت سے یاد کرے. یہ محبت کے لوازمات میں سے، کیونکہ بلکہ محبت کے لوازمات میں سے تو یہ ہے، محبت کے مس کے لیے لازم یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو بھولتا ہی نہیں ہے. لہذا نہ بھولنا یہ بھی کثرت ہو گئی، کہ جب بھولے ہی نہیں ہے، جب بھولے ہی نہیں ہے تو یاد کی کثرت کیسے نہ لازم آئے گی. اس لیے ذکر کے ساتھ کثرت آئی ہے، اور کثرت کی وجہ سے عاشق منافق کے زمرے سے نکل جائے گا. اس لیے ذکر کثرت سے کریں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ اے ابو ذر تم قرآن، اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ علمنی شیئن، مجھے کوئی خاص اللہ کے عشق و محبت کی کوئی چیز پلا دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تم جو ہے قرآن پاک اور ذکر کو کثرت سے کیا کرو، تو یہ تمہارے لیے زمین میں فین لکا نور فی الارض، یہ زمین میں تمہارے لیے نور کا کام دے گا، وہ ذکر لکا فی السما، اور آسمان میں تمہاری یاد کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ اس کی برکت سے تم آسمان والوں میں یاد رکھے جاؤ گے، وہ تمہیں یاد کریں گے، تم زمین پر یاد کرو اور آسمان والے تمہیں یاد کریں گے. یہ ذکر کی برکت سے ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک اور ذکر کو کثرت سے کیا کرو حضرت ابو ذر سے، تو اس سے دو نعمت ملیں گی. زمین پہ تو یہ کیا ہوگا کہ ایک نور کا کام کرے گا، زمین میں تمہارے لیے ایک نور ہوگا اور آسمان میں تمہیں اللہ کی تمہاری یاد کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی آسمان والے تمہیں یاد کریں گے. یہ ہے ذکر کی برکت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو یہ کلام شاہانہ کلام سے فرمایا. کہ انا انا بھی کافی تھا، انا انزلنا الذکر، لیکن نحن نزلنا الذکر، اللہ اکبر، شاہانہ کلام سے. کہ جب بادشاہ گفتگو فرماتے ہیں، بادشاہ کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کریں گے. یہ ہے شان کلام الہی، شان کلام الہی. کیونکہ کلام بادشاہ کا ہے، بادشاہ شاہ کا کلام ہے نا، شہنشاہ کا کلام ہے. لہذا اس میں شاہانہ تفخیم لشانی، اس لیے مفسر کیا فرماتے، تفخیم لشانی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ شان اس میں دکھائی کہ شاہی کلام ایسے ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور فرما دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس نے ذکر نازل کیا اسی کے ذمہ ہے اس کی حفاظت. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے کی؟ قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے الفاظ، اس کے زبر زیر، اس کی تجوید، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی قرآت، ایک ایک چیز میرے دوستو الحمدللہ محفوظ ہے. لہذا اللہ مالوسی کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ قرآن تلاوت کرتا ہے تراویح کے اندر، تراویح کے اندر امام پڑھتا ہے، فرماتے ہیں شیخ محیب، موٹا تازہ شیخ، قرآن پاک پڑھتا ہے اور اگر ذرا سی زبر زیر کی بھی غلطی کرتا ہے تو فوراً ایک سبیان یعنی چھوٹا سا بچہ بھی اس کو ٹوکتا ہے کہ انت اخطأت یا شیخ، انت اخطأت، اے میرے اے معزز شیخ، آپ سے تو خطا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ، اور پھر عجیب بات، ویسے وہ چھوٹا بچہ کسی بڑے آدمی کے سامنے بول نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک کا اعجاز اور قرآن پاک کی برکت ایسی ہے کہ اگر بڑا شیخ بھی غلطی کرے گا، خطا کرے گا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لقمہ دے گا. یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، یعنی معجزہ ہے، معجزہ، یہ برکت ہے قرآن پاک. اور اس سے یہ پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے حروف، اس کے مطالب، اس کے معانی، اس کے الفاظ، اس کی صورتیں، اس کی تجوید، اس کی قرآت، اس کی حفاظت جب اللہ نے اپنے ذمے لی، جس کو اللہ تعالی، جس کے اپنی قرآن پاک کی اس خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے چن لے، گویا کہ وہ سرکاری آدمی ہے. سرکاری ہے وہ، کیونکہ سرکار نے اس کو چن لیا کہ ہمارا کام، ہمارے قرآن پاک کی حفاظت جس جس طریقے سے ہے، اس کو اب تمہارے ذمے، ہم نے کسی کے ذمے قرآت لگا دی، کسی کے ذمے حفظ قرآن ہے، کوئی حفظ کرا بھی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ حفظ میں پختہ ہے، کوئی قرآت، کوئی تجوید، یہ سب مطالب اور معانی جو مدارس وغیرہ میں ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی، کوئی پروفیسر کو یہ نشہ اور مستی چڑھتی ہے کہ کبھی وہ اپنے مطلب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، فوراً سے علماء اس کے پیچھے کہ یہ کیا آپ نے مطلب کیسے کر دیا. یہ کہاں غنہ ہے، کہاں مد ہے، کس طرح کہاں پر پڑھنا ہے. اب قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ایک مقام ایسا ہے کہ لا تأمننا قالو، یا پہلے دوسرے رکوع ہے ابتدا میں، قالو یا بانا مالک لا تأمننا، اب آپ بتائیے تمنا کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تمنا ہے نا، ایسے ہی پڑھا جائے گا نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا، اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ منا کہتے ہوئے اشمام ہوٹ یعنی ہوٹ کو گول کیا جائے گا. قالو یا بانا، قالو یا بانا ما لک لا تمنا، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے اس کا. اشمام ہوٹ یہاں کہا جائے گا. اب آپ بتائیے، اب یہ قاعدہ بھائی آمنا تمنا صدقنا، اس میں کوئی ہونٹ گول کا ذکر ہے کیا؟ یہ تو قاعدے میں پڑھا ہی نہیں جاتا. لیکن یہ وہ روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلی آ رہی ہے. صحابہ پھر آگے یہ منتقل کرتے آئے، لہٰذا اس کو پڑھا جائے گا لا تمنا، ہونٹ ذرا سے گول کریں گے اور بس. اب دیکھیے یہ ہے نا، اتنی بھی حفاظت ہے اس کی جناب. آپ تصور کریں کہ اشمام ہونٹ یعنی ہونٹ کا گول کرنا، ہونٹ کا گول کرنا اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ ایسے ہونا چاہیے. اب قواعد میں گرامر میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں یوں ہی پڑ جائے گا. اب دیکھیے نا، را کھڑا زبر، را را کھڑی زیر، ری ری پڑھیں گے نا، رے تو نہیں پڑھیں گے نا، رے پڑھنا غلط ہے نا. لہذا قرآن پاک میں 12ویں پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے کہ کشتی بنائی، وہاں جب چلانے گئے تو بسم اللہ میم جین زبر مج، را کھڑی زیر ری، مج ری، ہا کھڑا زبر، ہا الف زبر، ہا مجری، ہا، صحیح ہے نا. لیکن اس کو ایسے نہیں پڑھتے، قواعد کے اعتبار سے یہی ہے، لیکن جب تلاوت کی جاتی ہے اس کو یوں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ مجریہا. یا مجہول، قرآن پاک کا مجہول پڑھنا درست نہیں ہے. الحمدو یہ پڑھنا درست نہیں ہے، للہ یہ درست نہیں ہے. لیکن اس آیت کے اندر اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. اور یہ مقام قرآن پاک میں کہیں اور نہیں ہے کہ کسی چیز کو مجہول پڑھا جائے. اب بتائیے یہ کیوں روایت چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت مجریہا ہے. اسی بارے پارے کے اندر سورہ یوسف میں ذکر کیا، لا تمنوا، ہونٹ کو گول کرنا ہے. اب یہ اصول قواعد کچھ نہیں، لیکن روایت چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر، آپ تصور کریں کہ اہل فن نے ایک ایک حرف کی، ایک ایک زبر کی، ایک ایک زیر اور پیش کی، اور ایک ایک انداز قرات اور ادائے قرات کی حفاظت کی. تو جس کے پڑھنے کی بات کی ہوگی اس کے مطالب، اس کے معانی کی حفاظت کیسے نہ ہوگی میرے دوست. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مولوی صاحب خطبے میں کیا آیت پڑھتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. جب بات کرو تو راست کی بات کرو. اور یصلح لکم اعمالکم، اصلاح یعنی گویا کہ اگر اس کا ڈکشنری سے ترجمہ کرے تو اس کے معنی بنیں گے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی خود تعلیم فرمائے کہ ای یتقبلوا حسناتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے. اب آپ بتائیے ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، مطلب کچھ اور. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، جن پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ فرما رہے نہیں اس کے معنی یہ تقبل حسناتکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے سورہ رحمان ہے, والنجم والشجر یسجدان, نجم کے معنی ستارے کے, سب کو پتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ نجم, نجومی وہ قسمت بتانے والے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو کروڑ پتی بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لکھ پتی کروڑ پتی بنا رہے ہیں, ان کو تو دودھ پتی بھی نہیں ملتی. ہاں بس ایک پتی ہوتے ہیں یہ, اگر ان کی پتنی ہو بس وہ ان کو پتی بولے گی. باقی کوئی پتی ہوتی نہیں ہے ان کے پاس, پتے کی بات ہی نہیں بولتے تو پتی کہاں سے ملے گی. تو نجم کے معنی کیا ہے؟ ستارے, ڈکشنری میں آپ دیکھیں. اور وہ شجر, شجر کے معنی کیا ہے؟ درخت, مشہور لفظ ہے اردو کا میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی مستعمل ہے. نجم کے معنی ستارے, شجر کے معنی درخت. لہذا اس کے اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ نجم و شجر یا سدان, اگر ڈکشنری سے اس کا ترجمہ دیکھیں تو کیا معنی بنے گے؟ کہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے. ڈکشنری سے تو بے شک یہ معنی ہیں لیکن صاحب وحی سے جو معنی چلے آ رہے ہیں اس کے معنی وہ یہ نہیں ہے. کیا معنی اس کے؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ المراد بالنجم نبات کہ اس سے مراد وہ نبات ہیں کہ جن کے تنے نہیں ہوتے, یعنی وہ پودے وہ درخت وہ نباتات جن کے تنے نہیں ہوتے, نجم سے وہ مراد ہے, وہ مراد ہے. اور شجر سے مراد وہ ہے کہ جن کے تنے ہوتے. لہذا اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے بے تنے اور تنے دار درخت. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کر دیکھے تو حکیم الامت نے یہی ترجمہ کیا, المراد بالنجم نبات لا ساق له, کہ نبات سے مراد, نجم سے مراد وہ نبات آتے ہیں کہ جن کا تنا نہیں ہوتا. ساق پنڈلی کو بولتے ہیں نا ساق, گویا کہ ان کی اصل نہیں ہوتی. اور وہ شجر لہو ساقن, اور شجر ان نبات کو کہتے ہیں کہ جن کا تنا ہوتا ہے. ترجمہ کیا بنا؟ کہ بے تنے اور تنے دار درخت. اب سجدے کی کیا مراد ہے؟ المراد بسجودہما انقیادہما, ان کے سجدے سے مراد ہے ان کا انقیاد اور تابع داری اور فرما برداری. کیا مطلب؟ آم کے درخت پر سیب نہیں اگے گا. اور تربوز کے درخت پر انگور نہیں لگیں گے, صحیح ہے نا جی؟ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ تربوز کے درخت نہیں ہے. بتاؤ اگر تربوز کے درخت ہوتا تو کیا عالم ہوتا؟ کیا اللہ کا ہے ہر چیز, سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے, اللہ کا نظام ہے گندم درختوں پہ نہیں لگائی, ان کا نظام ہے. تو بے تنے اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے, کیا مطلب؟ وہ جس کام پہ گلاب کے پھول میں موتیاں نہیں اگے گا, نیم میں اخروٹ نہیں پیدا ہوگا. لہذا جو درخت جس کام کے لیے ہے اللہ نے اس کو بنایا اور وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہوئے وہی چیز مہیا کر رہا ہے جس کا اس کو حکم ہے, گویا یہ اس کا ہی عبادت اور سجدہ ہے. یہ چند مثالیں ہیں اور قرآن پاک بھرا پڑا ان چیزوں سے. مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے جو معنی بیان فرما دیے, بس ایسے ہی. یہ تو ترجمے کے لحاظ سے ہیں, بعض جگہ نحوی صرفی بھی ایسی چیزیں ہیں اور معنی مختصر جو اس کے قواعد ہیں اور فن کی چیزیں ایسے ایسے ہیں کہ حیران کہ بس اللہ اکبر. لیکن کیا بات ہے, وہ چلی آ رہی ہے. اس لیے مسئلہ یاد رکھیں, قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے دوست سناتے ایک نئی روشنی اسکول, اس میں تعلیم ہے بالغاں, تو انہوں نے سنایا کہ اب وہ سارے سب لوگوں کو ترغیب دی گئی, بھائی آؤ پڑھو, بڑے بڑے لوگ, ایک خان صاحب بھی تھے, کھڑے ہو جاؤ. وہ کیا بات ہے یار, دن بھر کا تھکا ہے, تم کیوں کڑا کرتے ہم کو. انہوں نے کہا اچھا یار چھوڑو, یہ بتاؤ استاد, بتاؤ کہ 1876 میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم کیا, ہمارا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ارے خان صاحب تم بھی عجیب ہے, بتایا تو تھا. وہ یار ہم کو کیا پتا کیا بتایا تھا. ارے خان صاحب قائد اعظم پیدا, وہ ایسا بولو نا, کتنا کتنا اہم وہ کہ قائد اعظم پیدا ہو. اچھا آپ دوسرا سوال بتاؤ کہ 1880 میں کیا ہوا تھا. اس نے کہا ہوا قائد اعظم پورا چار سال کا ہو گیا تھا. اس نے کہا اچھا یار تم بیٹھو. کہا بڑی مہربانی ہم کو بیٹھنے, تو ہم بہت تھکا ہوا ہے دن بھر کا, مزدوری کر کے آیا ہے. ایک صاحب کو کھڑا کیا, اس کو بولا کہ چلو بھائی بتاؤ مائی وائف از ناٹ کوکنگ, اس کا اردو ترجمہ کرو. سننے کا ہمارا بیوی کو پکانا نہیں آ رہا ہے. ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا تو ایک مسلمان تھا, اس کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ پاکستان کب وجود میں آیا. اس نے کہا کوشش تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. دوسرا سوال اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ امریکہ کا صدر کون ہے. اس نے کہا ویسے تو بہت سارے صدر گزرے ہیں لیکن آج کا صدر بارک اوباما ہے. اچھا بتائیے کہ چاند پر آبادی ہے. سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے. باہر نکلا ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے پوچھا کیا سوال پوچھا, کیا جواب دیے. یہ سوال پوچھا, جواب کیا دیا. انہوں نے جواب رٹ لی, انہوں نے کہا سوال وہی پوچھیں گے, جواب یاد کر لو. سکھ کا نمبر آیا, اس سے پوچھا ہاں بھائی کب پیدا ہوئے. کوشش تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی. لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس نے کہا چلو بھائی, انہیں حیران ہوا کہ یہ 14 اگست. انہوں نے کہا چلو انسان ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اس نے پوچھا پھر اچھا بھائی تمہارے ابا کا کیا نام ہے. اس نے کہا ویسے تو بہت سے ابا گزرے ہیں لیکن آج کل صدر بارک اوباما ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس کو غصہ آیا. اس نے کہا کیا تم پاگل ہو. سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے. تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ کسی زبان کا دوسری زبان میں لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ایک زبان کا دوسری زبان میں لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا. انگریزی زبان کا بھی اردو زبان میں لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا. اردو زبان کا انگریزی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا لفظی. اور اس کی بہت آسان مثال ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا. اب ذرا اس کا انگریزی ترجمہ کریں، لفظ ہی کہیں، مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. اب دیکھیں نا، ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لازمی اپنا لانا پڑتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا نا، ایک جگہ حضرت نے اسی بات کو سمجھا رہے تھے، میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک انگریز نے کہا کہ مجھے اردو زبان آ گئی کسی ہندوستانی سے. انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں مجھے آ گئی. انہوں نے تم امتحان لے لو میرا. اس نے اچھا اس شعر کا مطلب بتاؤ. ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. اب اس کا اردو بھی ترجمہ کریں. اب اس نے انگریز نے ترجمہ کیا کہ ہم ہوا اور تم ہوا، اور ہندوستان کا ایک بڑا آدمی میر صاحب میر ہوا، سب اس کے بالوں میں پھنس کر جیل کھانا چلے گئے. کیا نا کھانا خراب. تو دیکھیے اردو کا بھی اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ ہم چاہیں اس کا محاورے کا لفظی ترجمہ کریں، کہتے یار اتنا شور مچا آسمان سر پہ اٹھا لیا، کیا بتاؤں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ارے اتنا تھا کلیجہ منہ کو آ گیا. اب آپ بتائیے کیا یہ سب ممکنات میں صحیح ہے؟ ان کے چیزوں کو ترجمے میں کریں، آسمان سر پر اٹھا لیا ممکن ہے؟ پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے ممکن ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جائے ممکن ہے؟ بھائی کلیجہ کدھر اور منہ کدھر، آئے سکتا ہے کیا؟ لیکن اس کے کیا معنی؟ اب اردو میں بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اب کلیجہ منہ کو کیسے آئے گا؟ لیکن اس کا جو با محاورہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے با معنی، وہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کلیجہ منہ میں آتا، اپنا ہی کلیجہ منہ میں آتا، ہم اس کو چباتے کتنی تکلیف ہوتی. لہذا ایسی تکلیف ہوئی ہے. یہ عالم، یہ گویا کہ سمجھانے کے لیے معنی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، دنیا کی زبانوں کا لفظی ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا ڈکشنری سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. پروفیسر یہ سب حضرات کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن اردو ترجمے کا لفظی ترجمہ ڈکشنری سے قرآن پاک کا بغیر علم پڑھے ہوئے نہیں ہو سکتا. چاہے یونیورسٹی کالجز کے اندر یا فہم قرآن کے نام پر، تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن کے نام پر یہ جو مجالس اور پروگرامز کیے جاتے ہیں، میرے پیارے دوستو یہ قرآن کے ساتھ حقیقت یہ کہ مذاق ہے، مذاق. وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک میں جو آیت ہے، لفظ ہے، اس کے نزول کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. لگا جب تک وہ سیاق و سباق، وہ ہسٹری، وہ تاریخ، وہ موقع ذہن میں نہ ہو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ ایسے کرنا چاہیں کہ ہم لفظ بلفظ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کے متعلق ہے کہ ہم ڈکشنری سے ترجمہ کچھ کریں گے اور حقیقت میں وہ ترجمہ کچھ ہے. ادا اللہ تعالی ہر زمانے میں علماء اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رکھی جس نے قرآن پاک، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے زیر زبر پیش کی حفاظت کی. لہذا دیکھیں رافضی ہے، رافضی جو ہے جب وضو کرتا ہے نا، وضو بھی کرتا ہے، اپنے وضو میں وہ پاؤں نہیں دھوتا، وہ وہ مسا کرتا ہے, اور یقین جانے وہ استدلال قرآن پاک سے کرتا ہے, اور جب وہ قرآن پاک سے استدلال کرتا ہے نا تو وہ مقصد نبوت, مفہوم نبوت اور مطلوب نبوت سے دور ہوتا ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, وہ ارجلکم پڑھتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ارجلکم نہیں بلکہ ارجلکم ہے, لہذا وہ ارجلکم پڑھ کر اس پر بھی مسح کرتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ارجلکم نہیں ہے ارجلکم ہے, جو چلا آ رہا ہے اس سے اس کو وہاں سے دھوکہ کھا گیا, یہاں واؤ ہے نا, فاغسلوا ایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, وامسحوا برؤوسکم اب فاغسلوا ایدیکم ووجوہکم, اس کے بعد وارجلکم ہے, اور وامسحوا بیچ میں ایک ٹکڑا لگا دیا گویا کا, گویا قرآن پاک کی ترتیب بتا دی کہ بھائی غسل کا ذکر کر دیا کہ چہرے وامسحوا بوجوہکم وایدیکم چہرے کو دو, اور وامسحوا برؤوسکم یہ بیچ میں لے کر آ گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مسا ہے, یہ ترتیب ہے, پھر پاؤں ہے, دادا وہ ارجلکم لے کر آ گئے, تو ارجلکم کی ترتیب اصل میں وجوہکم وایدیکم کے ساتھ ہی, وہ اس کو رؤوس کے ساتھ مسا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس گمراہی کی وجہ سے وہ لوگ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے اور لیتے قرآن پاک سے مطلب ہے. آپ کو پتا ہے ایک عجیب بات ہے کہ منجد عربی کی ڈکشنری ہے, تقریباً 80,000 الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, اور مولوی کے پاس یہ ضرور ملے گی آپ منجد کے نام سے. اور مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک عیسائی نے لکھی ہے, اور بڑی بہترین ترجمہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ عیسائی نے لکھی عربی زبان, اس کو کیا پڑھا, اس نے ایک گڑبڑ کی ہے, اور صرف ایک گڑبڑ کی خاطر سے اس نے اتنے بڑے عربی ذخیرے پر محنت کی. ایک گڑبڑ, اور وہ گڑبڑ عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق ہے. دادا اس نے مطلب اپنے عقیدے کا کیا اور وہ ڈکشنری میں لکھ دیا. اب چونکہ منجد کے نام پر اعتماد کرتے ہیں, لہذا اس کی حقیقت جس پر منکشف نہ ہوگی وہ بھی اسی کے مطلب کا ترجمہ کرے گا, لیکن علماء محققین وہ کہتے ہیں نہیں یہ ترجمہ غلط ہے, استفادہ بھی کرتے ہیں کتاب بتا دیتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے. کیسی عجیب بات ہے نا, یعنی اس عیسائی نے اپنے عقیدے کی خاطر سے کتنی محنت کی کہ مسلمانوں کے قرآن پاک پر محنت کی, صرف ایک غلط عقیدے کو داخل کرنے کے لیے, اور تقریباً 80,000 الفاظ میں سے صرف ایک لفظ اس نے غلط کیا ہے, تک غلط صرف ایک لفظ. سوچیں آپ ایسے ہوتا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو بہت اچھی بات کہتے ہیں, ہزاروں آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, ایسے مناظرہ کرتا ہے کہ ہندو کافر عیسائی سب خاموش. میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب ایک ایسا شخص جو میڈیا پر آ رہا ہے اور جس کے ہاتھ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ اب تو کہتے ہیں لاکھوں مسلمان ہوئے, کیا میڈیا والوں کو یہ بات گوارا ہے کہ کوئی عالم ربانی ٹی وی پر آ کر اسلام کی حقانیت کو پیش کرے, کیا میڈیا کو گوارا ہے, یہ برداشت کر رہی گی؟ تو پھر ایک آدمی جو لاکھوں آدمیوں کو مسلمان بنا رہا ہو میڈیا نے اس کو کیسے برداشت کر لیا؟ اس سوال کا مجھے جواب چاہیے, ہے نا؟ بات ہضم ہو رہی ہے کیا؟ یہ نہیں ہوئی نا, ہم کسی مولوی کو آنے نہیں دیتے اور آنا بھی نہیں چاہیے, اور آئے بھی تو جو لوگ آتے بھی ہیں تو یہ کان چھانٹ اس میں بھی کرتے رہتے ہیں, یعنی جو مولوی کہتا ہے اس کو نہیں پیش کرتے, بلکہ وہ جو اپنی مرضی کی جو ہوتی ہے بس وہ دیتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ ایک شخص ہزاروں نہیں لاکھوں کو اور وہ بھی کافروں کے ملک میں بیٹھ کر, گویا کہ ان کے سر پر بیٹھ کر سینے پر سوار ہو کر وہ مسلمان بنا رہے ہیں مناظرہ کر کے, اور میڈیا پر بھی آ رہا ہے اور میڈیا اسے قبول بھی کر رہا ہے. مجھے تو نہیں ہضم ہوتی یہ بات کہ کیوں قبول کر رہا ہے. یا تو ہمارے تبلیغ والے بھائی جاتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے, حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں بناتے, وہ تو مسلمانوں پر محنت کرتے کہ تم اللہ والوں سے علماء سے تعلق کرو, لیکن یہ تو ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. ایک عالم اگر دینی سفر پر جائے وہ کافروں میں جا کر تبلیغ نہیں کرتا بلکہ اپنے مسلمانوں کے عقائد, ان کے اخلاق, ان کے اعمال کی درستگی کرتا ہے, وہ اس کو بھی ویزا نہیں دیتے. کہتے ہیں نہیں مذہب کی کوئی بات نہیں کرو. بھائی ہم آپ تو اپنے مسلمان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ہے روزے کا یہ طریقہ ہے, نماز کہتے ہیں یہی تو بتائے گا اور کیا بتائے گا. وہ ان کو برداشت نہیں. ایک آدمی ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو, کافروں کو, ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو مسلمان بنا رہے ہیں اور میڈیا کے برداشت بھی کر رہے ہیں, اسے ہضم نہیں ہو رہا. بات کچھ اور ہوگی. پھر میں نے کہا کہ وہ لاکھوں مسلمان ہے کہاں, میڈیا نے تو دکھا دیا نا, ہے کہاں. اس صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہنے واقعی بات تو ہے. میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے, سیٹ صاحب کسی فلاحی ادارے کے چیک دینے کے لیے پورا جلسہ اور اجتماع منعقد کرتے ہیں, چیک دیتے ہیں, تصویر کھینچتی ہیں کہ سیٹ صاحب نے 40 لاکھ یا 50 لاکھ کا چیک دیا, مووی بن رہی ہے, سب سب نے کہا واہ یار سیٹ صاحب کتنے انسان دوست ہمدرد. اب ان سیٹ صاحب کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک رخ تو ہے وہ چیک دے رہے ہیں, اب دوسرا رخ کے بھی دو نقطے سمجھے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اس بیچاری کے گھر میں ماسی کام کرتی ہے, اس کو تنخواہ نہیں دی, اس کی تنخواہ روک دی, جس کی تنخواہ 4 یا 5 ہزار روپے کیا ہوتی ہے تنخواہ. چلو شیخ صاحب کے گھر میں 7 ہزار روپے تنخواہ ہوگی, اور ان کے بچے کا ایک دن کا خرچہ 1000 روپے میں ہوتا ہے, اور وہ بیچاری غریب ماسی اور وہ جو غریب ڈرائیور جس کی تنخواہ 7000 8000 بہت تیر مار لیا 10 ہزار ہوگی. اب وہ کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے تھوڑا مجھے ایڈوانس دے دو. کیا ہم تمہارے باپ کا ٹھیکہ لیے, یہ کیا تم ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو. کیوں, ان کے اندر انسانیت ہے اور یہ انسان دوست ہیں, لیکن ان کا یہ چہرہ وہ صرف میڈیا کے لیے ہے, پیچھے کچھ نہیں. تو ایک شکل یہ ہے ان کی. اسی شکل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ چیک بینک میں جمع کرایا, اور اس نے ایسا باؤنسر مارا کہ اوپر سے نکل گیا. وہ بیچارے غریب کو چیک ریٹرن کرنے کے جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ الگ دینے پڑے. صحیح نہیں جناب, یہ ہے چہرہ. تو پتہ ہی چلا کہ میڈیا پر, اخبار پر اور اس پر سامنے کچھ ہوتا ہے. یہی اللہ والوں کی شان ہے, سبحان اللہ, کہ جو سامنے ہوتے ہیں وہی پیچھے ہوتے ہیں, اور جو وہاں ہوتے ہیں وہی حساب سامنے ہوتے ہیں. یعنی ان کی جلوت, ان کی خلوت ایک ہوتی ہے, ان کے قول, ان کا عمل ایک ہوتا ہے. جو ان کا قول ہوتا ہے وہ ان کا عمل ہوتا ہے, جو ان کا عمل ہوتا ہے وہی ان کا قول ہوتا ہے. یہ ہے وحی الہی سے رابطہ رکھنا, اسلاف اور بزرگوں سے تعلق کرنا, اس کی بدولت یہ چیز ملتی ہے. اور جب وحی الہی اسلاف اور بزرگوں سے تعلق چھوڑ دے تو سامنے کچھ پیچھے کچھ ہے, کوا کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ عالم. تو میرے پیارے دوستوں, قرآن پاک کا ترجمہ, اس کے لیے فن کے ماہر, اس کے لیے علماء ہی ہیں, پروفیسر, انجینئر اینڈ ڈاکٹرز, جنہوں نے چاہے بڑی محنت کی ہے وہ اپنے, لیکن وہی ترجمہ اپنے مطلب کا کریں گے ڈنڈی مارتا. لہذا اب دیکھیے اب قرآن پاک میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے من الفجر فجر تک. اب جناب مودودی صاحب کہتے ہیں کہ گویا کہ اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے جو تہجد کا وقت ہے بس وہاں تک سحری ہے, اور جناب مودودی صاحب اپنی مارکت العرا تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں اسے اور آگے تک فجر تک کھا سکتے ہیں. اب اسلاف کے طریقے سے ہٹ گئے نا, وہ صحابہ وہ علماء وہ محدثین وہ فقہا کا جو طائفہ اور جماعت چلی آ رہی ہے ایک جملے کے اندر سب پر پانی پھیر دیا انہوں نے اور مسلمانوں کے روضے خراب ہو گئے. جس نے ان کی اقتدا کی پیروی کی ان کے روضے خراب ہو گئے. یہ ہے اور فجر کے معنی یہ لے لیا. اب شیعوں نے کیا کیا, ثم تم الصیام الى اللیل, تو ثم تم الصیام الى اللیل کے جو معنی علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی جب رات شروع ہے الى اللیل لا تک. اب دیکھیں نا جیسے نا اب یہ رات ہے, مان لو یہ رات ہے, یہاں سے رات شروع ہو رہی ہے تو یہاں تک پہنچنے کو کہیں گے الى اللیل, بس یہاں پہنچے اور روزہ کھول لو. وہ کہتے ہیں نہیں رات شروع ہو جانا الى اللیل یہاں تک جاؤ, یہ تو فی اللیل کہلاتا ہے اور یہ الى اللیل کہلاتا ہے. یعنی کہتے ہیں کراچی تک, ایک ہے کراچی میں, دونوں میں معنی میں فرق ہے نا. اگر جو آدمی ادھر آ گیا وہ کراچی تک آ گیا, اب کراچی میں جانا ہے تو وہ تو اندر تک پورا بھرا پڑا, یہی معنی سے گڑبڑ ہو گئی. رافضی کیا کہتے ہیں, ثم تم الصیام الى اللیل, الى اللیل کے معنی ہم یہ کہتے ہیں یہ رات ہے نا بس یہاں پہنچ گئے اب روزہ کھول لو, اور وہ کہتے ہیں نہیں الى اللیل کے معنی یہاں تک جاؤ. بات کیا چلی تھی, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, قرآن پاک کے مطالب, اس کے معانی, اس کے مفاہم, اس کے الفاظ, اس کی ادائیگی, ایک ایک چیز کی میرے دوستو حفاظت. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا, اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت کی لگا دے وہ سرکاری آدمی, اور اس سرکاری آدمی کی بھی حیثیت سن لیجیے, اس کی حیثیت ہے وہ مالی ہے. ایک سرکاری باغ ہے, حکومت نے ایک مالی رکھا 60 سال کا, وہ اسے ریٹائر کر دیا دوسرا مالی لیا. اور علماء کی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ دین کا ایک باغیچہ ہے, اس باغیچے میں طرح طرح کے پھول ہیں, اعمال کے, عقائد کے, معاملات معاشرت کے, وہ ہر ایک کو پانی دیتا ہے, کاٹ سنوارتا ہے, سجا کے لگتا ہے, اچھی طرح سے سجاتا ہے, نئی کتاب لکھی اس میں جناب گلدستہ ادھر سے نکال کے یہ دے دیا, لو جی یہ گلدستہ سجا کے, وہ ہوتی ہے وہ شریعت ہے, اس میں سے پھول چن کر ایک کتاب میں لکھ کر دے لو بھائی, سہولت اور آسانی کے اعتبار سے کہ جی روزہ ہے تو روزے کے مسائل نکالے, اس کو ایک گلدستہ بنا کر پیش کر دیا امت کو, اعتکاف آ رہا ہے تو اعتکاف کے مسائل بنائے, گویا اس کو گلدستہ بنایا اور امت کو پیش کر دیا, لو بھائی تم اس سے تم کیا باغ میں جا کر کرو گے, چلو ہم تمہیں لا کر دے دیتے ہیں, اس کو تم چنو. اور اگر کوئی کیڑا آتا ہے یا کوئی ایسا موسم کا آتا ہے تو وہ مالی کیا کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, کاٹ چھاٹ کرتا رہتا ہے, کوئی شاخ آگے جانے لگتی ہے اس کو برابر کرتا ہے. علماء کی شان, علماء کی یہی ہے, مالی ہے مالی. اور پھر یہ مالی ایسا ہے کوئی یہ سمجھے کہ میری وجہ سے دین ہے باقی کچھ نہیں ہے, ارے میاں تو جائے گا تو اس سے پہلے بھی یہ باغ کی حفاظت پہ اللہ نے مالی رکھے تھے, تو جائے گا دوسرا بھیج دیں گے. دادا دین کے کام کرنے والوں کی حیثیت کیا ہے, مالی ہے مالی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس سرکاری حفاظت کے زمرے میں اپنے کرم سے داخل فرما دے. اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے, ہر آدمی مطالب معنی نہیں جانتا, جاننے والے ہوں گے وہ کام کریں گے, ہمارا کام یہ اپنی جان سے, اپنے مال سے, آبرو سے, مساجد ہیں, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, خانقاہیں ہیں, یہ تعمیر ہو رہی ہیں, ان میں اپنا حصہ, اپنا پیسہ, کتابوں کی تقسیم کرنا, جان لگانا, وقت لگانا, یہ سب یہ ہمارا تعاون ہے. گویا کہ اس تعاون کی برکت سے ہم بھی انا لولا حافظ میں شامل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے نا جناب، کہ مدارس تعمیر ہو، مساجد تعمیر ہو، خانقاہیں تعمیر ہو، دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی مدد، ان کے ساتھ تعاون، ان کے تم کام میں لگو، ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے. تو میرے پیارے دوستو، یہ حصہ گویا کہ ہم بھی اس زمرے میں، اس آیت میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اپنے قرب اور تعلق کے خاص سے مالا مال فرما لے. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ.